بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے جس میں ہم قرآن اور نہج البلاغہ سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں اعلان کیا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک اہم ہی موضوع پر نہایت اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے جس کا عنوان ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو بے ہدف اور بے مقصد خلق نہیں کیا. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب ہیں وہ شریک گفتگو ہوں گے اور سیر حاصل گفتگو کریں گے قرآن کی آیات اور احادیث اور بالخصوص نہج البلاغہ سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. چلتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام کا عنوان ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو بے ہدف خلق نہیں کیا. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو سحر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں اور پروگرام پیام رحمان میں. اور قبلہ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ پروردگار نے انسان کو بے ہدف خلق نہیں کیا بلکہ ایک ہدف اور مقصد کے تحت خلق کیا. تو سوال یہ ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بے ہدف اور بے مقصد خلق نہیں کیا گیا تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بے مقصد اور بے ہدف خلق نہیں کیا, یہ جو کلمہ ہے اس مفہوم کے لیے عربی زبان میں متعدد الفاظ ہیں, البتہ ان میں تھوڑا سا موقعیت اور استعمال کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ جو اصطلاح ہے کہ بے ہدف بے مقصد چیز جو ہوتی ہے تو اس کے لیے مثلا یہ ایک لفظ ہے, لیکن عربی زبان میں اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں. باطل بولتے ہیں, لغو بولتے ہیں, عبث بولتے ہیں, متعدد الفاظ ہیں اسی ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے. لیکن چھوٹا سا ان میں فرق ہے کہ اگر وہ تخلیق سے مربوط چیزیں ہوں اور خلقت اور عالم خارج سے جو مربوط چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں وہاں پر لفظ عبث بولا جاتا ہے اور لفظ باطل بولا جاتا ہے. کہ ہم نے بے مقصد کسی چیز کو, اگر کوئی چیز بنایا ایسے ہی مثلا جانو مٹی کو کاتی پاتی کر کے تو ایک جانو ایسے ایک کوئی چیز بنا دے کہ جس کا کوئی فلسفہ نہیں, کسی نقشے کے مطابق نہیں, کوئی مثلا اس کو کسی ہدف کے لیے نہیں بنایا گیا.
جیسے بچے جو ہیں وہ گھر بناتے ہیں مٹی کے, پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں.
تو اگر اس قسم کا, اس کے لیے لفظ باطل بھی عربی زبان میں بولتے ہیں اور عبث بھی بولتے ہیں. اور اگر افعال اور جو ہم لوگ جو کام کرتے ہیں, اگر کوئی انسان کوئی اس قسم کا کام کوئی انجام دے جو بے مقصد ہو, بےہودہ کام ہو, کوئی اس کا کوئی فلسفہ نہ ہو, تو اس قسم کے جو افعال ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں بولتے ہیں لغو. کہ لغویات جو ہے نا یہ کر رہا ہے, ایسے فضول باتیں کر رہا ہے مثلا اس قسم کی. تو یہ دو کلمے ہیں جو عربی زبان میں, ان میں تو تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر تخلیق سے مربوط ہوں تو باطل اور عبث بولتے ہیں, اگر افعال سے مربوط ہوں تو اس کے لیے عربی زبان میں لغو بولتے ہیں کہ یہ لغو کام ہے, یہ جانا مثلا اس کا کوئی مقصد اور بے نتیجہ کام ہے, جو اس کو لغو بولا جاتا ہے.
صحیح. یہ جو خلقت انسانی ہے جو آپ نے فرمایا کہ خلقت سے متعلق, جب
زیادہ وہاں پر دیکھیں نماز کے مسئلے میں بھی آپ کیا بولتے ہیں کہ اگر وہ چیز جو ہے نا جو آپ نے عمل انجام دیا ہے, یہ کہ عمل بالآخر آپ نے ایک پروگرام کے مطابق اس کام کو انجام دیا, تو اگر وہ صحیح ہو گئی تو وہ تو ٹھیک ہو گئی, اگر صحیح نہیں ہوئی تو اس کو کیا بولتے ہیں, یہ نماز آپ کی کیا ہوگی, باطل ہوگی. یہ امور خارجی اور تکوینی سے مربوط ہے.
صحیح. تو یہ جو خلقت انسانی ہے، جب آپ نے خلقت انسانی کا ذکر کیا کہ جس کا تعلق خلقت سے ہے اور عالم خارج سے ہے،
جی
یعنی عالم معنویات کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے،
جی
وہاں پہ لفظ عبث استعمال ہوتا ہے یا باطل
باطل
استعمال ہوتا ہے.
استعمال ہوتا ہے.
تو خلقت انسانی کے بارے میں قرآن نے کیا بیان فرمایا ہے؟
دیکھیں، انسان قرآن کریم کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، خود قرآنی تعلیمات میں اور آئمہ کی خود روایات کے اندر اور نہج البلاغہ کے جملات میں جب ہم مراجعہ کرتے ہیں تو خود انسان بما ہوا انسان ایک موضوع گفتگو ہے. اللہ رب العزت نے بھی انسان کو مختلف حوالوں سے اس کو قرآن کریم میں یاد کیا ہے، کہیں پر انس کے نام سے جن و انس مثلا کہا گیا ہے، کہیں
وما
پر
خلقت الجن
جن والانس مثلا،
اللہ.
کہیں پر انسان کے نام سے کہا گیا ہے، کہیں پر اناس کے نام سے کہا گیا ہے. تو اس قسم کی کلمات جو ہے وہ قرآن کریم میں، یعنی خود ایک انسان موضوع ہے، گفتگو ہے قرآن کریم کے حوالے سے بھی، نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی، خود روایات کے حوالے سے بھی ایک مستقل موضوع ہے. اور اس کو اللہ اور اس کے رسول نے، چونکہ ایک واقعیت خارجی ہے بالآخر، اور اس یہ سارا کا سارا جو ہے وہ انسان کے لیے خلق ہوا ہے، لہذا خود انسان کو بھی اللہ رب العزت نے ایک موضوع گفتگو قرار دیا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے لے کر، یعنی کسی گھوڑے گدھے کے بارے میں یا زمین و آسمان کے بارے میں کوئی تفصیلات اللہ رب العزت نے بیان نہیں کی، لیکن انسان کے نطفے سے لے کر مرنے تک کے سارے تخلیق سے لے کر اس کے اہداف تک ساری چیزیں خود قرآن کریم میں بیان کی ہیں.
حتیٰ کہ اس کے بڑھاپے اور مرنے تک
سارے
کے تمام
جو مسائل ہیں، یعنی باقی کسی مخلوق کے بارے میں، زمین و آسمان کے تخلیق کے بارے میں وہ تفصیلات نہیں بیان کی، کہ بس یہ کہ ہم نے زمین و آسمان بنا دیے، 6 دن کے اندر زمین و آسمان بنا دی، یہ سارے مراحل ہیں. لیکن تفصیلات جو، چونکہ خود انسان بما انہ انسان ایک موضوع قرآنی ہے اور موضوع روائی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کی خلقت سے لے کر تمام مراحل کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اس کے خلقت کا ہدف، فلسفہ اور وہ ساری چیزیں قرآن کریم میں بھی ہے اور روایات میں
یعنی
بھی.
یعنی دوسری چیزوں کے بارے میں اللہ نے اتنی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان نہیں، اتنا کہ انسان کے بارے میں بیان کیا. جی قبلہ یہاں بریک لیتے ہیں. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، کہ جس میں ہم بیان کر رہے ہیں اس موضوع کو کہ پروردگار عالم نے انسان کو بے ہدف اور بے مقصد خلق نہیں کیا قرآن اور نہج البلاغہ سے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے اعلان کیا کہ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے اس پروگرام کا وہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو بے ہدف اور بے مقصد خلق نہیں کیا. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب شریک گفتگو ہیں. جی قبلہ، تو قرآن نے خلقت انسانی کے بارے میں جو بیان کیا ہے، آپ اس کو بیان کر رہے ہیں.
دیکھیے، قرآن کریم میں متعدد آیات میں یہ موضوع، جان چونکہ انسان ایک اہم ترین موضوع ہے تعلیمات دین کا، تو انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کے انجام تک سارے تفصیلات وہاں قرآن کریم میں ہیں. مثلا متعدد آیات میں اس قسم کا تذکرہ ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے خلق، تو انسان کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے شروع، ایک ذرے سے شروع ہے. جو ذرہ جو ہے نا وہ انسان کو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا، وہ مائکروسکوپ کے ذریعے سے نظر آتا ہے، تو اس سے انسان کی تخلیق شروع ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے تخلیق کے بعد تمام مراحل کو، پھر اس کے بعد مضغہ بنا، پھر اس کے بعد علقہ بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں ہوئیں، پھر اس کے بعد روح پھونکی گئی، تو تمام مراحل تخلیق کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا ہے، جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ انسان میرا ایک خصوصی موضوع ہے جس کے بارے میں میں نے ہر چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے. اور اللہ رب العزت بھی انسان کو پسند کرتا ہے، اور یہ کائنات ساری کے سارے اللہ رب العزت نے آیہ کریمہ کہ ما فی الارض جمیعہ، کہ جو کچھ میں نے بنایا زمین میں وہ سارا کا سارا کیا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے، تو
مسخر کر دیا ہے پروردگار عالم نے،
وہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے. تو یہ کہ انسان خود اس اہمیت کے پیش نظر خود اللہ رب العزت نے تمام مراحل کو ذرہ ذرہ تفصیلات کو بیان کیا ہے.
یقیناً پروردگار عالم نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اس کی حتیٰ کہ نہ صرف اس کی خلقت بلکہ اس کی مختلف خصوصیات کو بھی بیان کیا.
جی جی.
کہیں اس کو ظالم و جاہل کہا ہے، کہیں اس کو جلد باز کہا ہے، مختلف انداز سے
جی، اس کی صفات کے بارے میں بھی ساری
صفات.
تفصیلات ہیں، یعنی حلو آ خلق الانسان و حلو آ مثلا خلق الانسان و ضعیفہ، وہ یعنی پوری جو انسان سے مربوط جو گفتگو ہے وہ قرآن کریم میں آئی ہے.
بلکہ
تقریباً میں جو وہاں پر قرآن کریم میں نے حساب کیا تو 85 مرتبہ لفظ انسان اور انسان سے جو متعلق چیزیں ہیں وہ آئی ہیں.
اور پروردگار نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر جو
خلیفہ
ہے
کی صورت میں بھی تو یہ
بھیجا.
مراحل ہیں جو سارے کے سارے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے.
قبلہ خلقت انسانی کے علاوہ نظام ہستی، یہ
جی
دو چیزیں، ایک تو خود انسان کی خلقت ہے، پھر ایک نظام ہستی کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے نظام ہستی، اس کو بھی کیا پروردگار نے کسی ہدف کے تحت خلق کیا ہے، کسی مقصد کے تحت
دیکھیں
خلق
اللہ
کیا؟
رب العزت نے یعنی پورا کا پورا باطل اللہ کے نظام کے اندر نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت نے بے ہدف بے مقصد چیز کی اپنی ذات سے نفی کی ہے کہ میرے کام میں کسی قسم کا لغو اور باطل اور بے ہدف چیز نہیں ہے. وما خلقت السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. یہ کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں ستارے بنا دیے، کیوں آسمان بنا دیے، کیوں چاند بنائے. میں نے کوئی بھی زمین و آسمان کے درمیان کسی چیز کو بھی باطل و بے مقصد خلق نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفر، یہ جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کائنات بے مقصد ہوگی. نہ، ہمارے نظام میں نے کہیں پر اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہیں پر باطل چیز کو خلق
نہیں کیا.
تو ادھر پوری کائنات ہو گئی، خود انسان کے بارے میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو میں نے کس لیے خلق کیا ہے، انسان کو بھی بے مقصد خلق نہیں کیا بلکہ انسان کو کس لیے میں نے خلق کیا ہے، الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے.
بے شک
تو پوری کائنات بھی با مقصد ہے اور انسان کو بھی اللہ رب العزت نے با مقصد بنایا ہے.
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو با مقصد خلق کیا ہے. اس میں ایک اور اہم سوال ہی پیش آ سکتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلقت انسانی کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے؟
دیکھیے، یہ جو ہم نے آیات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو مرحلے میں ہمارے انسان کے بارے میں گفتگو کی ہے. ایک مرحلہ میں کہ انسان کو با ہدف خلق کیا ہے ہم نے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون،
یہ ہدف ہے کہ جس کے لیے میں نے انسان کو بنایا ہے. اور پھر اس ہدف تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں مرحلے میں کام کیا ہے. امیر المومنین کا بھی میں ابھی بیان کرتا ہوں، وہ بھی اسی سے مربوط ہے، اسی کی توضیح دے دوں تاکہ وہ حضرت کا بھی جملہ روشن ہو جائے.
جی،
ان دو مرحلے میں اللہ رب العزت انسان کو جب با مقصد ہے تو خود خلقت بھی با ہدف ہے، اور اس ہدف کو محقق کرنے کے لیے جو دو چیزیں ضروری تھیں وہ بھی اللہ رب العزت نے فراہم کی. وہ کیا تھیں؟ کہ انسان کو راستہ بھی دکھایا جائے اور چلنے کا سلیقہ بھی بتایا جائے. یہ دو چیزیں بھی ضروری تھیں. جب با مقصد ہیں تو با مقصد چیز جو ہے نا، وہ ان دو کے بغیر ہدف حاصل ہی نہیں ہو سکتا.
بالکل،
کہ اس کو بنایا تو ہم فرض کریں، یہاں سے مثال دوں کہ ہم نے تہران جانا ہے، مثال میں چونکہ یہاں پر ایران میں ہے تو تہران جانا ہے، تو یہ اس ہدف کے لیے آپ یہ پروگرام جو شروع کیا مثلا، تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کا راستہ تہران کا کیا ہے، کہیں آپ جو ہے نا کسی اور راستے کی طرف نہ چلے جائیں، اصفہان کی طرف نہ چلے جائیں مثلا، اور ساتھ ساتھ اس کو سلیقہ بھی بتایا کہ یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے تمہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے.
یعنی وہ راستہ بھی دکھایا اور راستے پہ چلنے کے لیے
السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو راستہ بھی بتایا اور راستہ چلنے کا سلیقہ بھی بتایا. وہ سلیقہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش قدم، اور ان کے اہل بیت کا نقش قدم، کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین اسوہ بنایا. کہ دیکھو تم لوگ جانے، یہ خیالی باتیں نہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، سخت ترین گرمی میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، سخت ترین حالات میں انسان زندگی گزار سکتا ہے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے زندگی گزار سکتا ہے. تو پیغمبر گرامی اسلام نے ہر وہ اسلام کے حکم کو من نوعان عمل کر کے ہمیں یہ بتایا کہ اسلام جو ہے وہ مکے کی گرمی میں بھی قابل عمل ہے.
یقین
لہذا پاکستان میں تو مکے کے برابر گرمی نہیں ہے, ہندوستان میں تو مکے کے برابر گرمی نہیں ہے, تو وہاں پر بھی کیا قابل عمل ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تو دونوں مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے کام کیا, قانون بھی بتایا, قانون پر چلنے کا انداز بھی بتایا اور سلیقہ بھی بتایا,
اور وہ سیرت پیغمبر اور سیرت اہل
بیت اطہار ہے کہ جو ہمارے لیے بحمد اللہ تعالیٰ. یہ اگر یہ دونوں مرحلوں میں سے ایک نہ ہوتا تو بھی کیا ناقص تھا. لہذا پہلا مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ نے قانون اور قانون پر عمل کرنے کا انداز سلیقہ اور ایک ہو بہو عین تصویر قانون مجسم پیغمبر گرامی اسلام بھی بنائے تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے ان کے مطابق جو ہدایت پر عمل کرتے رہیں
انشاءاللہ. فائزی صاحب بریک کا وقت ہوا, بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے, جس میں ہم قرآن اور نہج البلاغہ سے انسان کی خلقت کا جو ہدف اور مقصد ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن نے اس بارے میں اور بالخصوص نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک ختم ہوتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. قبلہ فائزی صاحب آپ بیان فرما رہے تھے ان مراحل کو.
جی مراحل تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ قرآن کریم نے یعنی نطفے سے لے کر جو ساری تخلیق کے جو مراحل ہیں, انا خلق ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین, ان سارے مراحل کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اور یہ خود اہمیت موضوع کی دلیل ہے. اب جو بات ہے کہ امیر المومنین نے انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم میں تو یہ تعلیم دی. قرآن کریم میں ایک مطلب آیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, خلقت کا ہدف بیان فرمایا وہ کیا ہے, الا ليعبدون, کہ میں نے انسان کو بنایا ہے تاکہ انسان کیا کرے, میری عبادت کرے. اب عبادت کا لازمہ کیا ہے کہ پہلے پہچانے گا پھر عبادت کرے گا, جس کو پہچانتے نہیں اس کی عبادت کیسے کرے گا. تو یہ ایک وہ مرحلہ ہے, اس طرح ہم نہیں جائیں گے کہ جب تک وہ پہچانتا ہی نہیں اس کی عبادت کیسے کرے.
مفسرین نے کہا یہاں یعبدون سے مراد
یعرفون ہے, کیونکہ یقیناً عبادت سے پہلے پہچان ضروری ہے, ورنہ پہچان کے بغیر عبادت کیسے ہوگی وہ الگ بات ہے. امیر المومنین نے بھی یہی مطلب بیان فرمایا, لیکن حضرت نے ایک اور لطیفہ اور ایک یہ لطف کی بات کو اور بھی اس میں اضافہ فرمایا,
خوبصورت
نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت نے بھی اسی چیز کو اسی جو آیہ کریمہ کی تفسیر اور توضیح میں تھوڑا سا ایک مزید جو ہے نا ہمارے لیے ایک وسعت دینے
سمجھنے کے لیے آسان
آسانی کی, وہ فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یہ جو ہے نا وہ شرح نہج البلاغہ میں حضرت کا یہ جملہ ہے کہ بتقوی اللہ امرتم وللاحسان والطاعت خلقتم, کہ اللہ نے اے انسان تمہیں تقویٰ کا امر دیا ہے اور دو چیزوں کے لیے بنی آدم کو اللہ نے خلق کیا ہے. یہ یعنی امیر المومنین بڑے پیارے انداز سے ایک مطلب کو, البتہ وہ میں آ جاؤں گا قرآن کریم میں ہی وہ مطلب ہے کہ ادھر آیت نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ عبادت کے لیے, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ للاحسان والطاعت خلقتم, اے انسان تمہیں دو چیزوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے, ایک طاعت کے لیے اپنی عبادت کے لیے اور ایک احسان کرنے کے لیے. احسان وہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں یاد کرایا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ تم کیا کرو یعنی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے دو, طاعت تمہارا اپنا ذاتی کام ہے لیکن انسان تمہیں بزرگواری کے لیے اللہ نے بنایا ہے. وہ بزرگواری تمہیں کیسے حاصل ہوگی, ہاں عظمت تمہیں کیسے حاصل ہوگی, کہ ہر مسلمان کس مرحلے پہ پہنچ جائے, ہر مسلمان محسن بن جائے احسان کے لیے, ہاں کہ تم جانے تمہارا احسان ہو مخلوقات کے اوپر, تمہارا احسان ہو بنی نوع بشر کے اوپر, تمہارا احسان ہو والدین کے اوپر, تمہارا احسان و بہن بھائیوں کے اوپر. جب یہ دائرہ ہم کھول لیتے ہیں تو انسان کامل بحمد اللہ تعالی ہمیں وہ نظر آئے گا جو اس ساری صفات کے ساتھ کیا ہوگا, متصف ہوگا. وبالوالدین احسانا, ہاں وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین لہذا کوئی حضرت نے اپنی طرف سے یہ جملہ اضافہ نہیں کیا کہ اللہ رب العزت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہا ہے، اور حضرت نے اضافہ کر دیا کہ مثلا للاحسان خلقتم مثلا، نہیں، وہ پیغام بھی احسان کا جو پیغام ہے وہ قرآن کریم
مجید
میں
موجود ہے.
پانچ مرتبہ
بالکل.
اللہ رب العزت نے اپنے طاعت اور والدین کے ساتھ احسان کو اللہ رب العزت نے مکرون کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا.
پانچ مقام میں اللہ رب العزت نے والدین کو اپنے ساتھ برابر قرار دیا، یعنی اس یہ مرحلہ ہے. اور امیر المومنین یہاں فرما وللاحسان خلقتم، یعنی تم لوگوں کو اللہ نے بنایا اس لیے کہ تم کیا بن جاؤ، محسنین بن جاؤ. ہاں، یعنی تم لوگ جو ہے نا وہ گداؤں کی فہرست میں نہ رہو بلکہ عطا کرنے والے بن جاؤ. جب اس خالق کے سسٹم میں آئے ہو، اس کے قدرت میں آئے ہو، تو تم لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو کہ کیا بنے، دینے احسان کرنے والے. لہذا امیر المومنین انسان کو کیا کیا، کمال دیا، اوج کی طرف لایا کہ تیرا ہدف تو لینے کے لیے خلق نہیں ہوا ہے بلکہ تو کس کے لیے خلق ہوا ہے، دینے کے لیے، عطا کے لیے خلق ہوا ہے. یہ امیر المومنین کی بیان کہ جو چھوٹے سے جملے میں وہ جو پانچ آیات ہیں ان کو حضرت نے اسی مقام میں پرو دیا.
للاحسان والطاعت
خلقتم،
احسان اور اطاعت کے لیے تمہیں خلق کیا
ہے. تو ہدف بھی امیر المومنین بیان کر دیا کہ ہدف کو توسعہ دے دیا. یہ بات اگر امیر المومنین نہ بیان، شاید ہم وہ یہاں پر اس کو ہم مطلب کو یہاں پر نہ سمجھتے. لیکن علی ابن ابی طالب نے ایک لطیف استنباط کے ذریعے ان آیات کو اس کے ساتھ
ایک ہی جملے میں جمع کر
مربوط
کیا کہنے. قبلہ بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان، جس میں ہم نہج البلاغہ اور قرآن مجید سے انسان کی خلقت کے ہدف کو بیان کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ. قبلہ، شاید ہمارے پاس وقت محدود ہو تو اس لیے ہم زیادہ گفتگو نہ کریں بلکہ آپ اس موضوع کو جو ہے وہ مکمل کر لیں. امیر المومنین کے حوالے سے،
امیر المومنین کا جو جملہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نے انسان کو معرفت اور اس کے ترقی کی طرف ایک اور جملہ اشارہ فرمایا. اور انسان جو واقعاً ایک عجیب مخلوق ہے کہ آیت کو اور میں یہاں پر روایت کو دونوں یہاں پر آپ کو ملاؤں گا تو دیکھیں. اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کے مرحلے کو بیان کیا تو سارے مراحل کو بیان کر کے کہ مثلا یہ انسان کو ہم نے نطفہ سے خلق کیا، پھر اس سے علقہ بنایا، پھر علقے کو مضغہ بنایا، پھر مضغے کے بعد جو ہے وہ فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ہے انسان کی خلقت کی عظمت کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کے اندر روح کو پھونکا تو اس وقت اللہ رب العزت نے کہا عجب میں خالق ہوں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میں کتنا عظمت والا خالق ہوں کہ میں مردہ مٹی کو ایک زندہ مخلوق بنا سکتا ہوں، مردہ بے جان چیز کو ایک زندہ مخلوق بنا سکتا ہوں. تو اس مرحلے کو قرآن کریم نے بیان کیا. اب پیغمبر اکرم کی حدیث کو یہاں سے انسان کی عظمت کے لیے میں یہاں پر اس کو ضمیمہ کروں گا کہ انسان کس قدر عظمت والا ہے اور اس نے کہاں جانا ہے، اس کو کس کے لیے بنایا گیا. یہ تو ہم تو بد نصیب ہو گئے کہ جو وہ کنویں کے اندر جو ہے نا وہ مثلا گھسے ہوئے ہیں تو اسی سارا چکر لگا کے سارے ہمیشہ جو ہے اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں. بس سارا کا سارا ہدف کیا، مادیات بنا ہوا، دنیا ہدف بنی ہوئی ہے. تو یہ در حقیقت وہ کنویں کے اندر ہی گھوم رہا ہے کہ جو جتنا گھومے گا اتنا زیادہ ہی بے ہوش ہوگا، اس کی آواز جو ہے نا وہ خراب ہوں گے. اما پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں کسی مخلوق میں یہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں سے ہزاروں درجے بالاتر ہو جائے. لیکن انسان کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ وہ انسان دوسرے انسانوں سے ہزاروں لاکھوں گنا بالاتر جا سکتا ہے. یہ کمال اللہ
ترقی کر سکتا
ترقی
ہے،
کر سکتا ہے. یعنی ایک سونا اور دوسرا سونا، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ جو پاکستان کا سونا ہے اور جو امریکہ کا سونا ہے مثلا کوئی اس میں کوئی کمال ہو یا وہ کم تر ہے تو یہ بیچارہ یا بہتر ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے.
سونا
ساری دنیا کا سونا ہے، چاندی ساری دنیا کی چاندی ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن انسان کو اللہ نے ایک جوہر عطا کیا ہے کہ جو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک انسان لاکھوں انسانوں سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے. یہ ہے پیغمبر گرامی اسلام نے انسان کی عظمت کو بیان کیا کہ اے انسان تو اس درجے میں ہے کہ وہ حدیث جن میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے کہ لیس شیئن خیر من الف مثلہ الا الانسان الا الرجل المومن. پیغمبر گرامی اگر مومن ہو جائے تو یہ انسان مومن اس
اللہ
کمال
ہمارے پاس
کے
دو منٹ رہتے ہیں.
اس کمال کے درجے پہ پہنچ جائے گا کہ جس میں ہزاروں دوسرے جو انسان ہیں جو جن کا زندگی کا ہدف یا کھانا ہے یا پینا ہے, ہاں کھانے پینے کے علاوہ ان کا یا تیسرا ہدف ہے شہوات ہے, تو یہ انسان اس مرحلے میں بھی بحمد اللہ تعالیٰ پہنچ سکتا ہے کہ انسان کیا بن جائے, لاکھوں انسانوں سے بالاتر ہو جائے.
اور
صرف
افضل.
یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہدف کو پہچاننا ہے.
بے شک
اگر ہدف کو پہچان لیا, اگر ہدف یہی ہے کہ بس کھانے پینے کے لیے آئے ہوں, تو پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ کھانے پینے کے لیے وہ کھاؤ پیو اور چلے جاؤ اس دنیا سے, زیادہ زیادہ سونا ہے اٹھنا ہے کھانا ہے پینا ہے بس یہ, تو پھر تو وہ اس کو تو چھوڑ دیں. لیکن اگر جس نے ہدف کو پہچان لیا تو بحمد اللہ تعالیٰ وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ لاکھوں انسان جو عبث اور باطل زندگی گزارنے والے ہیں, یہ ان میں کیا ہوگا, اس عروج پر پہنچے گا کہ بحمد اللہ تعالیٰ ایک نماز میں وہ کس مقام پہ پہنچ جائے گا, الصلاۃ معراج
مؤمن.
المؤمن.
کیا کہہ رہے ہیں؟
ہاں یہ تو
یا تتنزل علیہم الملائکہ کی جو منزل
تتنزل علی الملائکہ بھی ہو سکتا ہے.
بالکل
تو یہ سارے یعنی اس مرحلے پہ بھی انسان پہنچ سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی بات یہ ہے کہ ہدف کو پہچانیں, زندگی کو بامقصد کریں, افعال کو صرف اور صرف اپنی تمام نقطہ نظر پیغمبر ان کے آل کی اتباع ہوں. اگر بحمد اللہ تعالیٰ اس مرحلے میں ہم پہنچ گئے تو انشاءاللہ
تو
تعالی
اس نے اپنے ہدف کو پا لیا
اور وہ کمال تک پہنچ گیا.
جی.
لیکن جس نے اس ہدف کو کھو دیا پھر وہی ہے,
وہ حیوانات سے بھی
اسفل السافلین کے مرحلے پہ بھی پہنچ سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ فائزی صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے قرآن اور نہج البلاغہ سے استفادہ کرتے ہوئے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.